السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. درود پڑھیے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 46 کو کرم سرنامہ کلام قرار دیا ہے آپ مومنین اکرام کی خدمت میں، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: سیئت تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک. وہ برائی و گناہ جس کو انجام دے کر انسان پشیمان ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس اچھائی سے اور اس حسنہ سے اور اچھے عمل سے جس کو انجام دے کر انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس حدیث نورانی میں جو بہت ہی مختصر ہے، ایک نیم سطر و نیم جملہ ہے در حقیقت، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پیروکاران کو و مخاطبین کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے، ایک راز سے پردہ اٹھایا ہے اور ایک حقیقت ان کے سامنے کھول کے بیان کی ہے. یا یوں عرض کروں کہ بہت سارے ایسے انسان جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھوں سے پٹی اتاری ہے، ان کی آنکھوں پہ چڑھا ہوا پردہ حضرت نے ہٹایا ہے تاکہ انہیں روشنی میں حقیقت نظر آ سکے. ہیں ایسے لوگ جو مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، جسمانی امراض میں، کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. بعض لوگ نفس و روح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم جسمانی بیماریوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں ان کے اوپر اور کبھی شفا بھی پا لیتے ہیں، بعض اوقات کامیاب نہیں ہوتے. اور ان سے زیادہ مہلک بیماریاں جو نفس کی بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں، انسان کو لگتی ہیں، دل کی بیماریاں جن کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا. اگر جسم صحیح اور سالم بھی ہو لیکن روح انسان کی، دل بیمار ہو، قلب بیمار ہو، نفس بیمار ہو، انسان دنیا و آخرت ہر دو میں بے عاقبت و بد عاقبت ہے، ہلاک ہے یہ انسان جو روح کی بیماریوں میں مبتلا ہو اور اسے خبر نہ ہو. گوناگون بیماریاں ہیں روح کی و نفس کی و جسم کی، ان میں سے ایک بہت ہی مہلک بیماری عجب ہے. عجب یعنی خود پسندی، انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہو بہت زیادہ، اپنی باتوں کو بہت پسند کرتا ہو، اپنے اعمال کو بہت پسند کرتا ہو، اپنے آپ کو پسند کرتا ہو سے مراد یعنی دوسروں کو پسند نہ کرتا ہو، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو، ایسی مہلک بیماری ہے جس سے اور کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے خودخواہی، خود غرضی، خود بینی، خود پرستی، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو اگر لگ جائیں دوسروں کے لیے بھی انسان درد سر پیدا کرتا ہے اور خود بھی مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بیماری جو بہت عام ہے، وبا کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، دینداروں میں بھی موجود ہے، بے دینوں میں بھی موجود ہے، مذہبیوں میں بھی موجود ہے، غیر مذہبیوں میں بھی موجود ہے، تمام فرقوں کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے کہ کسی فرقے میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ اخلاقی بیماریاں، نفس کی بیماریاں وہ فرقہ واریت میں نہیں آ کے تقسیم ہو جاتی ہیں، سب کو لگ جاتی ہیں، مذہبی کو بھی لگتی ہیں، غیر مذہبی انسان کو بھی لگ جاتی ہیں، عورتوں کو بھی لگتی ہیں، مردوں کو بھی لگتی ہیں، اہل علم کو بھی یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں اور غیر اہل علم کو، معمولی لوگوں کو بھی یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، بلکہ بعض طبقات زیادہ ان کی زد میں ہوتے ہیں، جس طرح سے بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ سارے بجا لیں تاکہ بعد میں بیچ میں شوق نہ ہو موبائل بجانے، ایک دفعہ سارے بجا لیں۔ بعض طبقات زیادہ ان کی زد میں ہوتے ہیں، جس طرح کچھ بیماریاں ہیں خواتین ان کی زد میں زیادہ ہیں مردوں کی نسبت، اور بعض بیماریاں ایسے ہیں جن کی زد میں مرد زیادہ ہیں عورتوں کی نسبت۔ طبقاتی بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں بعض طبقات زیادہ مبتلا ہیں، لگتی سب کو ہیں لیکن انہیں زیادہ لگتی ہیں، خود پسندی، خود خواہی، یہ ان لوگوں کو زیادہ لگ جاتی ہیں جو معاشرے میں تھوڑے سے نمایاں ہوں، جن کی کوئی حیثیت ہو، جن کی کوئی مرکزیت ہو، چند افراد جنہیں قبول کرتے ہوں، یا اثر ہو، اثر رسوخ ہو جن لوگوں کا دوسروں کے اوپر، اس بیماری کی زد میں زیادہ آ جاتے ہیں، خودخواہ و خود پسند و خود بین بن جاتے ہیں۔ یہ اتنی مہلک بیماری ہے کہ تمام انسان کی اچھی صفات کو کھا جاتی ہے، انسان کی شخصیت کو دوسروں کے سامنے منفور و قابل نفرت بنا دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو انسان یہ دیکھنا چاہے کہ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں اس سے، اگر پرکھنا چاہے پیمانہ، کسی پیمانے کے ذریعے سے، کسی ایسے مقدار کے ذریعے سے ناپنا چاہے کہ لوگ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، یہ دیکھ لے کہ وہ خود سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنا خود پسند ہے اتنے ہی دوسرے زیادہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ قانون ہے، دینی قانون ہے، عقلی قانون ہے، ہم جتنے خودخواہ ہیں اتنے ہی دوسرے ہمیں پسند نہیں کرتے، دوسرے ہمیں نہیں چاہتے۔ بعض اوقات ممکن ہے ہمارے منہ پہ نہ کہتے ہو ہمیں کہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کے رویوں سے، ان کی نگاہوں سے، ان کی چال ڈھال سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میں خود کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو زیادہ پسند کرتا ہوں، خود پسندی و خود پرستی و خود بینی کا شکار ہو جاتا ہوں، دوسرے انسان اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیقات دی ہوئی ہیں اعمال صالحہ و حسنات کی، اور وہ سارے کار خیر انجام دے لیتے ہیں، وہ اس کی زد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا وہ لوگ جو زیادہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کوئی مسجد تعمیر کروا دی، کوئی امام بارگاہ بنوا دیا، کوئی اور کار خیر دوسروں کے سامنے پیسہ خرچ کر کے کر دیا، یہ عموماً دوسروں کو دیکھ کر غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ مرکز بنایا ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے یہ چیز تاسیس ہوئی ہے، بنی ہے، اس سے آہستہ آہستہ خود پسندی و خود غرضی و خود خواہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، ان کے اندر عموماً یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے غرور و تکبر کی. غرور و تکبر بڑھ کر خود پسندی میں تبدیل ہو جاتا ہے. عجب اس بیماری کا دینی نام عجب ہے، روایات کے اندر یا قرآن مجید میں اس کو عجب کہتے ہیں. عجیب جس طرح لکھتے ہیں آپ عین جیم بے، اسی سے عجب کہیں تو وہی اس کا معنی خود پسندی ہے. تعجب اسی سے نکلا ہے، تعجب بھی پسند ہی سے نکلا ہے. تعجب کرتے ہیں یعنی اس کسی چیز کو دیکھ کر ہم اظہار پسندیدگی کرتے ہیں، یہ چیز ہمیں بڑی عجیب سی لگتی ہے، یعنی ہمیں پسند آئی ہے، انوکھی لگی ہے ہمیں. حیرت لازمہ ہے اس کا، یعنی انسان چونکہ پسند کرتا ہے کسی چیز کو حیرت میں جا پڑتا ہے، یا بعض اوقات حیرت کی وجہ سے اس چیز کو پسند کرتا ہے انسان. اس وجہ سے عجائب اور عجیب اسی چیز کو کہتے ہیں. ہمیں پسند کرنی ہے بہت ساری چیزیں، لیکن جو قابل پسندیدگی ہیں یا جن کو پسند کرنا چاہیے انہیں پسند کرے انسان. اپنی ذات کو پسند نہ کرے، اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح نہ دے، اپنی ذات کو دوسروں پر برتری نہ دے، اپنے اعمال خود دیکھ کے خوش نہ ہوتا رہے. کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے عبادت کرتے ہیں، یہ عموماً ان لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ان جتنی عبادت نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر لوگ ہیں، یہ سارے غلط لوگ ہیں، یہ سارے مثلا معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، میں بہت بڑا انسان ہوں، بڑا برتر انسان ہوں، میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، میں تسبیح پڑھتا ہوں، میں مثلا خدمت کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں. ان کے اندر میں بہت زیادہ آ جاتی ہے. خود پسندی کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کی زبان پر میں کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. میں نے یہ کیا، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہاں تھا، میں فلاں جگہ تھا، کسی اور کا نام نہیں لیتا. فرض کریں کہیں عاشور کا جلوس ہوا، چیلم کا جلوس ہوا، اس میں لاکھوں لوگ تھے، یہ بھی ایک موجود تھا، وہ لاکھوں کے مقابلے میں یہ ایک، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن جب تذکرہ کرے گا تو ان لاکھ آدمیوں کا نام نہیں لیتا، اپنا نام لیتا ہے کہ میں وہاں پر موجود تھا، میں نے یہ کیا وہاں پر. یعنی یہ میں اس کی اتنی پھول گئی ہے اور اتنی پھیل گئی ہے کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی بن گئی ہے، یہ آنکھوں کے سامنے پردہ بن گئی ہے یہ میں، اور اس میں کے ذریعے سے کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور کسی اور کا عمل نیک و کسی اور کی ذات، کسی اور کی شخصیت اس کو دکھائی نہیں دیتی، اندھا ہو جاتا ہے یہ انسان. بعض اعمال انسان ایسے اچھے ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق سے انسان انجام دیتا ہے. خود پسندی میں کیوں مبتلا ہوتا ہے انسان؟ خود پسندی ایک جہالت کا نتیجہ ہے، غرور و تکبر جہالت کا نتیجہ ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جو امیر المومنین اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں. اس زمانے میں جو حضرت کے ارد گرد لوگ موجود تھے ان کے اندر یہ بیماریاں دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ یہ اس قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں، خود پسندی و عجب کا شکار ہیں یہ لوگ. اور اسی وجہ سے ان کے اندر اس عجب و خود پسندی کی وجہ سے بہت مہلک بیماریاں اور بہت سارے مہلک اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ امیر المومنین علیہ السلام جنہیں خدا نے بشریت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے امام مقرر کیا ہے، ان کا رویہ وہ نہیں ہوتا جو ووٹروں کا رویہ ہوتا ہے جس کو ووٹ دیتے ہیں، یا کینڈیڈیٹ کا رویہ ہوتا ہے ووٹروں کے ساتھ. ہم عموماً اپنے ذہن سے جو رابطہ ائمہ کے ساتھ فرض کیا ہوا ہے وہ وہی کلچرل رابطہ ہے جو ہمارا اپنے ملک کے اندر کسی شخصیت سے ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اولیاء خدا و ائمہ اطہار و انبیاء الہی وہ بھی اسی طرح سے ہیں. جس طرح ایک کینڈیڈیٹ کو کوئی غرض نہیں ہے اس کو ووٹ دینے والا، فاسق ہے، فاجر ہے، مومن ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، دیانتدار ہے، امانتدار ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اسے صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ ووٹ مجھے دے، کسی اور کو ووٹ نہ دے. اگر آپ ووٹ اس کو دیں آپ اس کے عزیز بن جاتے ہیں، اور وہ آپ کا عزیز بن جاتا ہے، وہ ہر جگہ آپ کا خیال رکھتا ہے، چونکہ آپ نے ووٹ اس کو دیا ہے، اس کو آپ سے آپ کے کردار سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، آپ کے افکار سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، آپ کی بیماریوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اسے صرف بیمار اور صحت مند دونوں سے ووٹ چاہیے۔ اگر ووٹ آپ اس کو دیں تو جہاں پر ووٹ باکس میں آپ نے اس کا خیال رکھا ہے، تھانے کچہری میں وہ آپ کا خیال رکھے گا، ملازمت دینے میں وہ آپ کا خیال رکھے گا، کوئی اور آپ کو فائدہ پہنچانے میں وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ یہ رابطے ہمارے کلچرل رابطے انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو ہم ووٹ دے کر کہیں پہنچاتے ہیں، لیکن جن کو خدا نے کوئی عہدہ دے کر بشر کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا ہے، انہیں لوگوں کے ووٹوں کا محتاج نہیں بنایا۔ لوگ انہیں ووٹ دیں تو بھی وہ امام ہیں، نہ دیں تو بھی وہ امام ہیں، اس لیے وہ ووٹ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ووٹر کون ہے، ان کی نگاہیں اور چیزوں کے اوپر لگی ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں آیا یہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں جو ہمارے ساتھیوں کا ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی، تین حکومتیں رسول اللہ کے بعد گزر چکی تھیں، پھر امیر المومنین نے لوگ آئے اور آ کر اصرار کیا کہ آپ ہماری حکومت قبول کریں، پہلے حضرت نے انکار کر دیا، فرمایا میں تمہاری حکومت قبول نہیں کرتا، تم پر حاکم بننا نہیں چاہتا، جہاں پہلے تم رہے ہو اور جس طرح پہلے آپ حکمران چنتے رہے ہو، ابھی بھی جاؤ کسی اور کو اپنا حاکم مان لو، چن لو، میں تمہارا حاکم نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تم پر حکومت کروں، تمہارے اندر یہ لیاقت و یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر حکومت کروں۔ باہر کیف انہوں نے اصرار کیا، بہت بھیڑ ہوئی امیر المومنین کے گھر کے باہر، خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتنی بھیڑ ہوئی کہ قریب تھا کہ حسنین، اس وقت جوان تھے حسنین علیہ السلام، حضرت فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ پاؤں تلے کچلے جائیں، اتنی بھیڑ ہوئی امیر المومنین کے گھر کے سامنے، لوگ آئے اور مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہماری حکومت قبول کریں۔ امیر المومنین نے خطبہ نمبر 3 میں نہج البلاغہ کے خطبہ شیخ شقیہ میں یہ فرمایا کہ چونکہ حجت تمام ہو چکی تھی میں نے حکومت قبول کر لی ہے، ورنہ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں تمہاری حکومت قبول کرتا، اتمام حجت ہو چکی تھی، ایک تو اتنے لوگ آئے جنہوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور حامی و ناصر اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ یہ دل سے نہیں کریں گے نصرت اور بعد میں چھوڑ جائیں گے ساتھ، لیکن اس وقت وہ کم از کم میدان میں اتر آئے اور آ کر یقین دلا رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو میں حکومت تمہاری قبول کر رہا ہوں۔ حکومت میں آتے ہی امیر المومنین نے پہلے خطبے میں انہیں یہ کہا کہ تمہاری عادتیں بگڑ چکی ہیں، پچھلی حکومتوں میں رہ کر تمہارے مزاج کچھ اور بن چکے ہیں، اب جب میں تمہاری حکومت کروں گا تو تم یہ توقع رکھتے ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی پیش ہوں جیسے پہلے حکومتیں پیش آتی تھیں، جیسے وہ حکمران تھے ویسا ہی میں بھی کروں گا تمہارے لیے، ان کے مقابلے میں تم کچھ کرتے تھے وہ تمہارے لیے کچھ کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں وہ حاکم ہوں کہ اپنے ساتھ فلٹر لے کر آیا ہوں، چھننا لے کر آیا ہوں، معیار لے کر آیا ہوں۔ چھننا پہلے زیادہ استعمال ہوتا تھا جب ہاتھوں سے کھیتی باڑی کرتے تھے اور گندم کاٹ کے دانے جدا کرتے تھے، گھروں میں بھی ہوتا ہے نا چھننا، آٹا چھاننے کے لیے خواتین جب گھروں میں کھانا پکاتی تھیں، یادش بخیر کسی زمانے میں، آپ کسے سنائیں گے آپ کے بچے کے، ہماری بزرگ خواتین گھروں میں کھانا پکایا کرتی تھیں، مثلاً تاریخ بن جائے گی، اس وقت وہ چھانتی تھیں آٹوں کو، آٹے کو چھانتی تھیں تاکہ اگر آٹے میں کوئی آلودگی ہو، بھوسا ہو، کوئی اور چیز ہو تو وہ رک جائے اور آٹا نیچے نکل جائے۔ یہی کام دہقان اور کسان کیا کرتے تھے کہ چھننا لے کر اس سے چھانتے تھے، بھوسا رک جاتا تھا اور دانا نکل جاتا تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے دانا و بھوسا سارا اکٹھا کیا گیا تھا، چونکہ اس طرح ضرورت ہوتی ہے بعض لوگوں کو، سیاست دانوں کو عموماً ڈیر بڑا کرنے کے لیے، رش بنانے کے لیے، ووٹر زیادہ کرنے کے لیے، لانگ مارچ زیادہ کامیاب بنانے کے لیے، دھرنا کامیاب بنانے کے لیے انہیں رش بنانا پڑتا ہے، اور رش کے لیے وہ کہتے ہیں دانا بھی آ جائے بھوسا بھی آ جائے بے شک، چونکہ جتنا بھوسا زیادہ ہوتا ہے بوری اتنی بڑی لگتی ہے وہاں. لہذا سیاستدانوں کی دنیا اور ہے، اماموں کی دنیا اور ہے. سیاستدان کہتے ہیں کہ دانا بھی آنے دو اور بھوسا بھی آنے دو، وہ ابھی لگے ہوئے ہیں، بھوسا اور دانا سارا اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں سارے. لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ میں چھننا لے کر آیا ہوں اور میں تمہیں چھانوں گا. ایسے نہیں ہے کہ میں تمہیں ٹکٹ دیتا جاؤں کہ تم بھی میرے ہو، تم بھی میرے ہو. اور یوں بھی نہیں کہ صرف پوچھوں گا کہ کس کے ہو اور آپ زبانی کہہ دو آپ کے ہیں تو میں کہوں گا آ جاؤ بسم اللہ. فرمایا نا، میرے پاس فلٹر ہے، چھننا ہے، لائن لگاؤں گا، اس میں سے گزاروں گا سب کو. جو نکل گیا وہ میرا ہے، جو پھنس گیا وہ اپنی آپ جا کر پھر صفائی کرے. وہ بھوسا ہے، وہ مجھے قبول نہیں ہے. حضرت نے ایک خطبے کے اندر، نہج البلاغہ میں ہے یہ خطبہ، بہت خوبصورت خطبہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ اب میں آ گیا ہوں، لہذا اب دو کام کروں گا، لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً. اب تمہیں آزمائشوں میں ڈالوں گا، سخت امتحانوں میں ڈالوں گا، ایسے امتحانوں میں ڈالوں گا جو تمہیں کندن بنا دیں گے. اور ایسے چھننے سے، غربلا غربال چھننے کو کہتے ہیں، اس چھننے سے تمہیں گزاروں گا. تم میں سے جو صاف دانے ہوں گے، پاک دانے ہوں گے، جو میرے قابل ہوں گے وہ گزر جائیں گے، جو بوسا ہوگا وہ میں باہر پھینک دوں گا، وہ شام کی طرف ڈال دوں گا، چونکہ شام میں بوسا بکتا ہے، کوفہ میں بوسا نہیں بکتا جہاں امیر المومنین کی حکومت تھی. کہا یہاں صرف دانا چلتا ہے، بھوسا شام میں بکتا ہے. اور ایسا ہی ہوا، امیر المومنین نے چھننا لگایا اور چھانا تو بہت چند دانے نکلے، باقی سارے رک گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں امیر المومنین کے ساتھ گزر بسر نہیں ہوتی، شام چلتے ہیں. لہذا وہ شام امیر شام کے پاس جا کر وہاں اس حکومت کو قبول کر لیا. انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد امیر المومنین کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے. اس لیے عزیز من، امیر المومنین وہ امام ہیں کہ جب اپنے پیروکار کو دیکھیں گے تو پہلے اس کی ہر چیز کا مشاہدہ معائنہ کریں گے. ابھی آپ جاتے ہیں مثلا، اگر فوجی بھرتی کے لیے جاتے ہیں، سپاہی بھرتی ہونا چاہیے، افسر بھرتی ہونا چاہیے، افسروں کی اور زیادہ وہ تفتیش کرتے ہیں، سپاہیوں کی بھی، لیکن آپ کی پوری باڈی کا ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ ہر طرف سے معائنہ کرتے ہیں آپ کو، تاکہ معمولی سا بھی اگر کوئی فالٹ ہے تو وہ نہیں رکھتے، فوج میں نہیں رکھتے. حتیٰ پہلے جو فوج تھی اس میں وہ کہتے تھے اگر آپ کا پاؤں کا تلوا سیدھا ہے تو آپ فوج کے قابل نہیں ہیں، کسی اور شعبے میں چلے جائیں. پاؤں کا تلوا اگر سیدھا ہے، یعنی اتنا سا بھی فالٹ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. یا اگر وہ آپ کو کھڑا کر کے دیکھتے تھے، آپ کے سٹرکچر میں، ڈھانچے میں، ہڈیوں میں کوئی معمولی سا بھی فالٹ انہیں نظر آتا ہے تو وہ کہتے تھے آپ کسی اور شعبے میں چلے جائیں، فوج کے قابل نہیں. کیونکہ فوج میں فٹ آدمی چاہیے، انفٹ نہیں چاہیے. یہی ہوتا ہے، جہاں معیار مقرر ہو وہاں پر صرف فٹ لوگ بلائے جاتے ہیں، انفٹ کو نکال دیا جاتا ہے کہ آپ جو فٹ کرو اپنے آپ کو، فٹنس کر کے پھر آؤ ادھر. امیر المومنین جب دیکھیں گے کہ آیا یہ فٹ ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے، کیا دیکھیں گے؟ وہی چیزیں جو حضرت بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے افکار وہی ہیں جو میں چاہتا ہوں، اس کا کردار وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، اس کے اعمال وہی ہیں جو میں چاہتا ہوں، اس کی زندگی وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. چونکہ امیر المومنین پاک امام ہیں اور پاک امام کو پاک پیروکار چاہیے، ناپاک پیروکار نہیں. چونکہ قرآن کا فتویٰ ہے، صریح فارمولا ہے قرآن کا، الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. پاک پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں پاک چیزیں، اور ناپاک چیزیں ناپاک لوگوں کے لیے ہیں. یہ قانون قرآن ہے. ناپاک لوگوں کے لیے اللہ نے پاک چیزیں نہیں بنائی، اور پاک لوگوں کے لیے ناپاک چیزیں نہیں بنائی. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. پاک اماموں کے لیے پاک پیروکار ہیں، اور ناپاک اماموں کے لیے ناپاک. امام نار، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک امام نار ہے وہ ایک امام ہدا ہے. ائمہ ہدا و ائمہ نار، وہ امام جو لوگوں کو جہنم لے جائیں گے، اور وہ امام جو لوگوں کو بہشت لے جائیں گے، جو لوگوں کی نجات کا سبب بنیں گے. امیر المومنین امام ہدایت ہیں. امام ہدایت یعنی وہ امام جس نے انسان کو ایسے بنانا ہے کہ وہ جنت کے قابل ہو جائے، وہ فٹ ہو جائے، اس مقصد تک جانے کے قابل ہو جائے. کہ البتہ جنت مقصود نہیں ہے، امیر المومنین بھی فقط لوگوں کو جنت پہنچانے کے امام نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین فرماتے ہیں میں تمہیں خدا تک پہنچانے کا امام ہوں۔ چونکہ جنت ہمارے ذہنوں میں یہ چھپا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ ہم جیسے تیسے ہوں گے، جیسے آج کل شعراء خوب عموماً اس طرح کے شعر لکھتے ہیں اپنی وسعت لفاظی سے اور قلم سے، کہ مثلا نعت لکھتے ہیں رسول اللہ کے کہ مجھے بھی کملی میں چھپا لو، میرے گناہوں کو بھی کملی میں چھپا لو۔ یعنی کملی کس لیے ہے؟ گناہ مجرم چھپانے کے لیے یہ کملی۔ اب جیسے مثلا آپ کملی اوڑھ کے جائیں کسی دکان پہ، ہر چیز نیچے اٹھا کے لے آئیں، بھائی کملی اس لیے نہیں ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے رسول اللہ کی کملی ذکر کی ہے، مزمل یا ایوہ المزمل، اے ردا اوڑے ہوئے، کملی اوڑے ہوئے، یہ کملی در حقیقت عزیز من اس لیے نہیں ہے کہ مجرم خوش ہوتا رہے کہ رسول اللہ کی کملی ہے اور میں اس کملی کے نیچے چھپ جاؤں گا۔ اس کملی میں کون آتا ہے؟ اب یہ تو پہلے ماجرا ہو چکا ہے مدینے کے اندر، اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ نے پوری امت میں سے صرف چار ہستیوں کو کملی میں آنے کے قابل سمجھا ہے۔ کملی رسول
محمد صلوات،
یعنی وہی کسا جس کو آپ کسا کہتے ہیں، وہی کملی، وہی کسا۔ اس کسا کے نیچے وہ کون سی ہستیاں ہیں جو پاک ترین ہستیاں تھیں؟ چونکہ پاک کسا ہے، پاک کملی ہے، پاک ردا ہے، پاک چادر ہے، اور پاک کملی کے نیچے پاک انسان آ سکتا ہے، ناپاک انسان اس کملی کے نیچے نہیں آ سکتا۔ اب ہم بے شک کہیں رسول اللہ کو کہ میں ادھر غلط کام کرتا ہوں، میں اور جب وہاں جاؤں گا تو آپ مجھے کملی کے نیچے چھپا لینا، نہ عزیز من، رسول اللہ آئے ہیں نہ اس لیے کہ تم جرم کرو میں تمہیں کملی کے نیچے چھپا لوں، بلکہ اس لیے آئے ہیں تاکہ تم اسے جرم چھڑا دیں، تم مجرم نہ بنو، اتنے پاک بنو کہ رسول کی کملی کے قابل ہو جاؤ تم۔ نہیں ہو کہ آپ اس طرح سے ہو کہ رسول اللہ دور سے بھی آپ کو قبول نہ کریں۔ کون سی صفات دیکھیں گے ہم؟ اگر ووٹر ہیں آئمہ کے، پھر تو کچھ بھی نہیں چیک کریں گے، صرف یہ کہیں گے کہ تھے کس کی پارٹی میں، تھے جھنڈا کس کا اٹھایا تھا تم نے۔ لیکن امیر المومنین صرف جھنڈا نہیں دیکھتے عزیز ایمان، جھنڈا بھی دیکھتے ہیں، ساتھ ایجنڈا بھی دیکھتے ہیں کہ جھنڈا کس کا تھا اور ایجنڈا کس کا تھا۔ یہ نہ ہو کہ جھنڈا علی کا ہو اور ایجنڈا امیر شام کا ہو، نہ، جھنڈا بھی علی کا ہو، ایجنڈا بھی علی کا ہو، نہ کہ جھنڈا اسلام کا ہو، ایجنڈا شیطان کا ہو۔ وہاں پر دونوں چیزیں دیکھیں گے، ایجنڈا کس کا ہے تیری زندگی میں، یعنی منشور کس کا ہے تیرے پاس، زندگی جو بسر کی ہے کس کی راہ پر بسر کی ہے۔ جھنڈا تو میرا اٹھایا ہوا ہے تو نے، اور یہ تاریخ بھری پڑی ہے، کئی دفعہ تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے جھنڈا اہل بیت کا اٹھایا ہے، ایجنڈا دشمنوں کا اٹھایا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ جب نابود ہوئے اور ان کی جگہ بنو عباس برسر اقتدار آئے، تو اس میں پیش پیش کون لوگ تھے؟ پیش پیش شیعہ تھے، شیعوں نے یہ کام کیا، یہ ریلیاں نکالی، جلوس نکالے بنو امیہ کے خلاف، اور بنو امیہ کی نابودی کا باعث شیعہ بنے۔ ابو مسلم خراسانی جیسے کمانڈر اپنے ساتھ فوج اور سپاہ لے کر گئے اور بنو امیہ کو شکست دی۔ جھنڈا کون سا اٹھایا؟ اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا، انتقام خون کربلا کا، لیکن ایجنڈا بنو عباس کا تھا ان کے پاس، ایجنڈا اہل بیت کا نہیں تھا۔ ہوتا ہے ایسے کہ شیعہ کے ہاتھ میں جھنڈا کسی کا دے دو، ایجنڈا کسی اور کا دے دو اور اسے ساتھ لے آؤ۔ علی وہ امام نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے نہ کسی کو دھوکہ دیا نہ دھوکے میں آیا ہوں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم چپکے سے دھوکے سے گھس جائیں اس صف میں اور امیر المومنین کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میرے صف میں کون آیا ہوا ہے۔ امیر المومنین کی وہ نگاہیں ہیں، الہی نگاہیں، کہ یہ ابن ملجم لعین جب اس نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی مدینے میں، جب سب بیعت کر رہے تھے یہ بھی بیعت کرنے آیا. اس نے جب بیعت کی امیر المومنین کے ہاتھ پر اور بیعت کر کے جا رہا تھا, حضرت نے کہا کہ تو نے بیعت کی ہے؟ کہنے لگا ابھی سب کے سامنے کی ہے, آپ دیکھ رہے تھے سب کے سامنے میں نے بیعت کی. بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نیچے ہاتھ رکھتے تھے امیر المومنین, اوپر وہ اپنا ہاتھ آ کر رکھتے تھے. کہا میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. حضرت نے کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تو نے بیعت کی ہے. پھر واپس آیا اور لوگوں سے کہا کہ ابھی دیکھو سب کے سامنے میں دوبارہ بیعت کرتا ہوں. پھر آ کر اس نے بیعت کی. بیعت کر کے جب نکلنے لگا باہر, حضرت نے پھر اسے پوچھا تو نے بیعت کی ہے, تو نے واقعا بیعت کی ہے میری؟ پھر تعجب کرنے لگا کہ ابھی میں نے آپ دو دفعہ کی ہے, دوسری دفعہ کی ہے, اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا میں تیسری دفعہ پھر کرتا ہوں بیعت. تیسری دفعہ پھر اس نے بیعت کی سب کے سامنے متوجہ کر کے لوگوں کو, امیر المومنین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے بیعت کی. جب بیعت کر کے جانے لگا, حضرت نے پھر کہا تو نے بیعت کی ہے میری؟ اب وہ بہت چڑ گیا, کہنے لگا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری روح تیری روح سے مانوس نہیں ہے, تو مجھے اپنا نہیں لگتا, تو مجھے اپنا نہیں لگتا, تو اجنبی لگتا ہے. حالانکہ یہ رہنے والا اسی شہر کا امیر المومنین کے سپاہ میں موجود ساتھی تھا, یہ امیر المومنین خوارج, یہ خارجی امیر المومنین کی فوج تھے, 12,000 نافہم مقدس معاب امیر المومنین کی فوج سے الگ ہوئے. حضرت نے کہا تو مجھے اجنبی لگتا ہے. عزیز من, امیر المومنین ایسا نہ ہو کہ ایک شخص جائے کہ مولا میں جھنڈا آپ کا ہے, نام آپ کا ہے, نعرہ آپ کا ہے, سب کچھ زبان پہ آپ کا نام ہے, اور امیر المومنین کہہ دے کہ تو مجھے اجنبی سا لگتا ہے, تو مجھے کچھ اور لگتا ہے, کیوں مانوس نہیں ہے تو مجھ سے, کیوں میں تجھ سے مانوس نہیں ہوں؟ کب انس ہوتا ہے؟ جب کوئی امام اور معموم میں مناسبت ہوتی ہے, جب کچھ ملتا جلتا ہو آپس میں, اس وقت انس پیدا ہوتا ہے, ایسے انس پیدا نہیں ہوتا. اس لیے امیر المومنین اپنے پیروکاروں کو, اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہے, کچھ تو بے توفیق ہیں, اچھا کام کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن جو اچھا کام کر لیتے ہیں وہ اچھا کام کر کے ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور وہ ہے بیماری خود پسندی اور عجب. وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی, سلب کی ہوئی ہے, چھینی ہوئی ہے توفیق اللہ تعالیٰ نے ان سے, لے لی ہے. یہ بھی ایک سزا ہے کہ انسان سے خدا توفیق چھین لے. نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے برے دو انسان ہیں, سب سے برے اللہ کی نگاہوں میں سب سے برے دو آدمی ہیں. ایک وہ انسان جس کو اللہ نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہو, پوچھ گچھ ہی چھوڑ دیا اسے, اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو, جو مرضی ہے کرتا رہے, جو مرضی ہے کھاتا رہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس نعمت سے بچو, اس نعمت سے جو گناہ کے بعد تمہیں ملتی ہے. بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد انسان کو نعمت مل جاتی ہے. حضرت فرماتے ہیں اس نعمت سے بچو, وہ خطرناک نعمت ہے جو تمہیں گناہ کے بعد دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ خدا نے تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. جب گناہ کرتے ہو تو مزید وسائل تمہیں دے دیتا ہے, مزید تمہیں نعمتیں دے دیتا ہے کہ جب گناہ ہی تو نے کرنا ہے تو پھر جی بھر کے گناہ کر دو. بعض اوقات مومن امتحان میں ہوتا ہے اور یہ سوال بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے, جس طرح علامہ اقبال نے اپنے اس شکوا میں یہ کہا ہے کہ نعمتیں ہیں تو تیری غیر کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, برق گرتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر, مصیبت آتی ہے مسلمانوں کے اوپر, اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے غیروں کے اوپر جو تجھے مانتے ہی نہیں ہیں. کبھی ہوتا ہے ایسے عزیز من کہ مسلمانوں پہ کہ برق گرتی ہے اور دوسروں کو نعمتیں مل جاتی ہیں. یہ قانون ہے اللہ کا. کب؟ کہ جب خدا کسی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے, اور خدا اس کی چھوڑ دیتا ہے ذمہ داری کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے, اس کو دتکار دیتا ہے, اس کو مطرود قرار دیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ گناہ کرے تو اور مزید نعمتیں اس کو دیتا رہتا ہے. لیکن مومن کو خدا جلدی پکڑ لیتا ہے, گرفت جلدی آ جاتی ہے. مومن کبھی غلطی کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو فوراً دنیا میں سزا مل جاتی ہے. حیران ہوتا ہے کہ یہی کام اس نے کیا اسے سزا نہیں ملی, میں نے کیا مجھے سزا مل گئی. شکر خدا کر کہ خدا نے تجھے اپنے حال پہ نہیں چھوڑا ہوا. یہ گرفت خدا کی, یہ پکڑ خدا کی اس لیے کہ تجھ سے چھڑا دے یہ چیزیں. کئی بیماریاں ہیں, انسان کو بیماری لگ جاتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بیماریاں کس لیے ہیں؟ تاکہ تجھ سے گناہ چھوٹ جائے, تیرے گناہ کم ہو جائیں. یہ بیماریاں اس کے لیے ہیں تاکہ گناہ تیرے کم ہو جائیں. یعنی خدا نے تجھے اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہوا. آپ نے دیکھا بعض جانور جو استفادے کے قابل نہیں رہتے, آج کل تو ہر جانور استفادہ ہوتا ہے اس سے, لیکن پہلے زمانے میں جب یہ فاسٹ فوڈ نہیں تھا, میک ڈونلڈ کی ایف سی اور اس طرح کے برگر نہیں بنتے تھے, اس وقت کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جو بوڑھے ریٹائرڈ ہو جاتے تھے, انہیں مالک چھوڑ دیتے تھے. ایسے ہی یہ گدے گھوڑے اس قسم کے جانور ایسے شہروں میں گھومتے رہتے تھے, آج کل نہیں نظر آتے. کبھی بھی آپ نے کوئی ریٹائرڈ گدا یا ریٹائرڈ گھوڑا آپ نے گھومتا ہوا نہیں دیکھیں گے, چونکہ جب ٹانگے والا چھوڑتا ہے تو وہ برگر والا اٹھا کے لے جاتا ہے اس کو, ان کو لے جا کے مختلف پروڈکٹ بنا کے. دیکھا آپ نے یہ ٹی وی نے ایک چینل نے دکھایا بھی وہ, کہ انہیں سے تیل بناتے ہیں, انہیں سے گھی بناتے ہیں, انہیں سے کیا کیا پروڈکٹ بنا کے پھر آپ کو دیتے ہیں. باہر کیا وہ جانور جو اب کسی قابل نہیں ہوتا, اس کو مالک اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ تو جا جدھر مرضی ہے چار, جہاں مرضی ہے چھوڑ دو, چونکہ استفادے کے قابل نہیں ہے. تو عزیز من, اسی طرح خدا کا بھی قانون ہے کہ اللہ بعض بندوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے, تو جو مرضی ہے کر, اور اس کی طرف خدا کوئی بھیجتا نہیں ہے. دیکھیں جس کو اللہ اپنے حال پر نہیں چھوڑتا اور اس کو چاہتا ہے خدا ہدایت پر لے آئے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی پیغام بھیج دیتا ہے خدا, کوئی دوست بھیج دیتا ہے جو اس کو گھیر کے پھر لے آتا ہے ادھر, کوئی اپنا رشتہ دار بھیج دیتا ہے جو پھر اس کو گھیر کر لے آتا ہے ادھر, کوئی ایسا میسج آ جاتا ہے, کوئی ای میل آ جاتا ہے, کوئی ایسا خبر آ جاتی ہے, کہیں سے اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کو اپنے حال پہ نہ چھوڑا جائے, اس کو گھما کے گھیر کے پھر واپس لے آئے. لیکن جس کو اپنے حال پر چھوڑ دے, یہ جب آنا بھی چاہتا ہے, دعائے ابھی حمزہ سمالی میں ہے, یہ جب آنا بھی چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. مثلا جن کو اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے اور جن کو خدا نے اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہوا, فرض کریں مجلس ہو رہی ہے, ایک شخص کا ارادہ نہیں ہے, کہتا میں نہیں جاتا مجلس میں, لیکن آپ چلے جاتے ہیں, کوئی اور چلے جاتے ہیں, زبردستی پکڑ کے اس کو مجلس میں لے آتے ہیں کہ چلے مجلس میں نہیں جاتا میری خاطر تو آ جا. دیکھیں یہ اللہ نے بھیجا ہے اس کو, یعنی خدا چاہتا ہے کہ اس روٹھے ہوئے کو لے کر آئے, اللہ نے اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہوا. اور ایک دوسرا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج مجھے جانا ہے مجلس میں, این اسی ٹائم پر کال آ جاتی ہے, این اسی ٹائم پر کوئی مریض ہو جاتا ہے, این اسی ٹائم پر اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ امام سید ساجدین فرماتے ہیں اے پروردگار یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا کہ تیری بندگی کروں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہم نہیں چاہتے, مثلا آپ کہتے ہیں جی فلاں آدمی مجلس میں نہ آئے, ادھر آئے گا کوئی گڑبڑ کرے گا, آپ کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ جب وہ آنا چاہے تو اس کو موڑ کے کہیں اور لے جاؤ. خب یہ جو ہم عین اللہ کی بندگی کے وقت فریضہ انجام دینے کے وقت صبح جب اٹھنا چاہتے ہیں نماز کے لیے نیند آ جاتی ہے, نیت خیر کرتے ہیں کوئی کام پیش آ جاتا ہے, کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے. امام فرماتے ہیں پروردگارا کہیں ایسے تو نہیں کہ تو پسند ہی نہیں کرتا میں تیری بارگاہ میں آؤں, تیری راہ میں کوئی قدم اٹھاؤں, کہیں ایسے تو نہیں کہ تو نے اپنے اولیاء سے مجھے نکال ہی دیا ہے, تو پسند ہی نہیں کرتا میں تیرے اولیاء کی محفل میں آ کے بیٹھوں, تیرے بندوں کی محفل میں بیٹھوں. عزیز امام یہ کوئی کم سعادت ہے کہ جہاں پر اولیاء خدا بیٹھے ہوں, جہاں بندگان خدا بیٹھے ہوں, اس محفل میں انسان کو موقع مل جائے. فرشتوں کی مجلس سے زیادہ افضل ہے مومنین کی مجلس میں بیٹھنا, لیکن خدا بعض کو نہیں چاہتا یہ اس مجلس میں بیٹھے. کیا چاہتا ہے؟ تو بیٹھ کسی کعبہ خانے میں بیٹھ, کسی اڈے میں بیٹھ, کسی نشے کی جگہ پر بیٹھ, کسی غیبت کی جگہ پر بیٹھ, تو کیوں آتا ہے مومنین کی مجلس میں بیٹھتا ہے؟ ایک کو گھیر کے لے آتا ہے, ایک کے لیے پھندا لگاتا ہے, ایک کے لیے کمند ڈالتا ہے, ایک کے پیچھے شکاری بھیجتا ہے کہ اس کو پکڑ کے لے آ میری مجلس میں, اور ایک آتے ہوئے کو روک دیتا ہے کہ تیری ضرورت نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور ایک کا خیال رکھتا ہے, ایک کو گھیر کے لاتا ہے ادھر, ایک کو چھوڑ دیا اپنے حال کے اوپر. عزیز من, جب خدا کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے, اس وقت امام بھی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ بھی اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا, یا رسول سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں, آپ ان کو آگاہ کریں یا نہ کریں, کوئی فرق نہیں پڑے. سواء علیہم, برابر ہے ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا, برابر ہے. ان کو چھوڑ دے اپنے حال پر. جب اللہ نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے, تو بھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے. یہ سب سے بری حالت ہے, سب سے بری حالت ہے. اسی وقت انسان کو نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جب اللہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیتا, رکے ہوئے کام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس نعمت سے امیر المومنین فرماتے ہیں, سخت پناہ مانگ خدا کی بارگاہ میں جو گناہ کے بعد تجھے نصیب ہوتی ہے. نہ کہ یا دھوکے میں مانگا, یہ نہ کہ خدا ہم گناہکاروں پہ بڑا راضی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پھر خدا نے ہمیں نعمت دے دی. نہ عزیز من, یہ رضا کی علامت نہیں ہے, یہ نارضایتی کی علامت ہے, یہ نارضایتی کی علامت ہے. خداوند نے فرمایا کہ میں جن سے راضی ہوں ان سے نعمتیں دیتا بھی ہوں, لے بھی لیتا ہوں. یہ لے لینا, ان سے میں نعمت لے لینا, یہ میری رضا کی علامت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, میں آزماتا ہوں, اولاد دیتا ہوں پھر لے بھی لیتا ہوں, صحت دیتا ہوں پھر بیمار بھی کر دیتا ہوں. کیوں؟ یہ دلیل ہے کہ میں راضی ہوں ان سے. ایک واقعہ ہے, روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شخص کے گھر میں تشریف لے گئے, اس نے دعوت کی حضرت کی کہ آئیے میرے گھر میں کھانا تناول کریں. چند اصحاب کے ساتھ حضرت تشریف لے گئے, وہاں جا کے بیٹھے. ایک عجیب منظر اس کے گھر میں دیکھا, ظاہر ہے پرانے گھر اس زمانے کے, شہری, یہ ماحول نہیں تھا جو کراچی میں ابھی بھی ہے. دیہاتوں میں چلے جائیں یا قبائلی علاقوں میں, اب انہوں نے مویشی جانور پالے ہوتے. اس نے مرغیاں پالی ہوئی تھی اور مرغی دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی. دیوار پہ بیٹھے ہوئے اس مرغی نے انڈا دیا اور یہ انڈا زمین پہ آ کے لگتا, اگر ٹچ ہوتا تو گر ٹوٹ جاتا, نقصان ہو جاتا اس کا. انڈا بھی اس کا ایک سرمایہ تھا, مرغی ایک سرمایہ تھی. لیکن اس نے انڈا دیا مرغی نے دیوار کے اوپر, دیوار کے ساتھ ایک کیل ٹھونکی ہوئی تھی, اس کے ساتھ ایک تھیلا کو لٹکا ہوا تھا, کوئی کپڑا لٹکا ہوا تھا. انڈا دیوار سے نیچے آیا اور اس میں اٹک گیا آ کر, دیوار پہ لگی ہوئی کونٹھی کے ساتھ جو تھیلا لٹکا ہوا تھا, اتفاقاً انڈا اس میں پھنس گیا اور نہیں ٹوٹا. اصحاب نے دیکھا تو بڑی تعریف کی, کہا کہ اللہ نے یہ نقصان تیرا بچا لیا, یہ انڈا ٹوٹا نہیں ہے. اس شخص نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا دیکھا ہے, مجھے تو اللہ نے بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیا ہے. کس نقصان سے بچا لیا؟ کہا مثلا اس طرح یہ ہوا, فلاں ہوا, سب کا نقصان ہو گیا, میرا نقصان نہیں ہوا. ان کے سارے کے پھل ختم ہو گئے کھجوروں کے, میری کھجور کا پھل باقی رہا. بیماری آئی, سب کے جانور بیمار ہو گئے, میرے جانور بیمار نہیں ہوئے. سب کو مثلا وبا پھیلی, سب بیمار ہوئے, میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوا. مثلا کساد بازاری ہوئی, سب کا تجارتی نقصان ہوا, میرا نقصان نہیں ہوا. اس نے کئی باتیں ذکر کیں کہ یہ کچھ ہوا اور سب کا نقصان ہوا, میرا کبھی بھی نقصان نہیں ہوا. جب اس نے یہ باتیں بتائیں, رسول اللہ نے اصحاب کو کہا جلدی اٹھو, فوراً نکلو اس گھر سے, کہ اس گھر پر خدا کی رحمتیں رکی ہوئی ہیں, عذاب خدا کا شکار ہے یہ گھر. اصحاب حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ, یہ جو بتا رہا ہے وہ تو پتہ چلتا ہے کہ نعمت ہی نعمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے, جب اس کا نقصان ہی کوئی نہیں ہو رہا اور اللہ دوسروں کے نقصان کر دیتا ہے اس کا نہیں کرتا. رسول اللہ نے فرمایا یہی علامت ہے کہ رحمت خدا اس سے رکی ہوئی ہے, یہی علامت ہے کہ جو اس کا نقصان نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ اپنے بندوں کا تو خدا امتحان لیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا, انہیں خوف میں بھی ڈالوں گا, انہیں بھوک میں بھی ڈالوں گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ, اور میں ان کا جانی نقصان بھی کروں گا, مالی نقصان بھی کروں گا, نفوس کا نقصان بھی کروں گا. اس نقصان میں ڈال کر ان کا امتحان لوں گا, اور اس کا اللہ کو یہ امتحان نہیں لے رہا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ہوتے ہوتے نقصان اس کے بچ جاتے ہیں، یعنی اللہ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، اس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ ادراک، اتنی بصیرت ہمارے اندر ہو کہ گناہ کے بعد جب نعمت ملتی ہے توبہ کرو سخت خدا کی بارگاہ میں، کہ پروردگار کہ ایسا تو نہیں کہ تو چاہتا ہی نہیں میں تیری راہ کی طرف واپس آ دوں۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک خود پسندی ہے، انسان خود پسند خود خواہ ہو جاتا ہے، خود پسند ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے حوزے میں مدرسے میں طلاب کو یہ ہوم ورک دیا ہوا ہے، کیا ہے بعض نے بہت خوبصورت طریقے سے، کہ انہیں یہ کہا کہ آپ ہر ایک اپنا مطالعہ کرو، اپنا جائزہ لو، اور یہ لکھو، تشخیص دو کہ آپ کے اندر کتنی خود غرضی موجود ہے۔ ہر فرد اپنے اندر ڈھونڈے، تلاش کرے کہ میرے اندر کتنی خود غرضی موجود ہے، کتنی خودخواہی موجود ہے، کتنی خود پسندی موجود ہے۔ اور اگر ایک انسان کامیاب ہو جائے کہ 10% بھی اگر تلاش کر لے اور تحقیق کر کے اپنی خود پسندی تشخیص دے لے اور اس خود پسندی سے نجات پا جائے، یہ وہ انسان ہے جو راہ ہدایت پر آ گیا ہے۔ سب سے بڑی مشکل عزیز من یہی ہے، انسان اپنے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، حب نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے اعمال بہت اچھے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے دوسرے کی توہین کی، باہر آ کے دوسروں کہتے ہیں دیکھا کیسے اس کا میں نے ایسی کی تیسی کی، فخر کر رہا ہے، یعنی اتنا خودخواہ ہے، کس نے جرم کیا ہے، محفل میں مومن کی آبرو ریزی کی ہے، محفل میں ایک مومن کو اس نے ہتاکی کی، جسارت کی، توہین کی، اور باہر آ کر اس توہین پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ اندھا انسان ہے، نابینا انسان ہے، خودخواہی و خود غرضی نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے کہ جرم و گناہ پر بھی فخر کر رہا ہے، خودخواہی اس قدر بد ہے۔ یہ کہ ہمیں صرف اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، ہمیں صرف اپنی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں صرف اپنے کام اچھے لگتے ہیں، ہمیں کسی اور دوسرا آدمی ایک راہ میں اپنے آپ کو مثلا پیش کر دے، فنا کر دے، اس کو نہیں کبھی بھی سراتے، تعریف نہیں کرتے اس کی جو صبح سے لگا ہوا ہے، لیکن خود آ کر 5 منٹ اگر بیٹھا ہے مجلس کے اندر، اس 5 منٹ کو سمجھتے یہ بڑا کام کیا میں نے، اور دوسرا جو 5 سال سے لگا ہوا ہے اس کے 5 سال کی محنت اس کو نظر نہیں آتی۔ یہ خودخواہی و خود غرضی کھانے میں نظر آ جاتی ہے، تبرک میں نظر آ جاتی ہے۔ جب ہم 10 آدمیوں کو دھکا لے کے خود جپٹتے ہیں کھانے کے اوپر، یعنی خودخواہ ہیں، یعنی خود غرض ہیں، یعنی عجب ہے، یعنی غرور ہے، یعنی تکبر ہے، دوسروں کو محروم کر کے خود پہنچنا کسی نفع تک، منفعت تک، سود تک، یہ خودخواہی ہے۔ انسان کو ایثارگر ہونا چاہیے، ایثار، خودخواہی عجب کے بجائے ایثار، ایثار یعنی دوسروں کو اپنے اوپر سب کو دو، پہل کرو، ترجیح دو کہ دوسرا پہلے کھا لے، بچ گیا تو میں بھی کھا لوں۔ جب ہم ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں گھریلو جھگڑوں کی وجہ 100% اگر نہ کہوں میں تو 99% گھریلو جھگڑے خودخواہی کی وجہ سے ہیں۔ جب بیوی بھی خودخواہ ہے اور میاں بھی خودخواہ ہے، دونوں عجب کا شکار ہے، یہ اپنی تعریف کرتا ہے، وہ اپنی تعریف کرتی ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ مثلا میاں بیوی کو نہیں کہتا کہ آج تو نے بہت اچھی کھانا پکایا، اور مثلا بیوی میاں کو نہیں کہتی کہ آج تو بڑا تھکا ہوا آیا ہے مثلا، نہ، وہ جب میاں آئے گا تو یہ کہے گی میں گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، ادھر ہے ہی کوئی نہیں ہے میں جس کے ساتھ بات چیت کروں، کدھر جنگل میں آ کے مجھے تو نے بسا دیا ہے، فون بھی نہیں کرتا تو، بیلنس کارڈ بھی نہیں لے کے دیتا مجھے تو، فلاں بھی نہیں کرتا مجھے۔ ابھی اس سے پوچھتی نہیں ہوں گے دن بھر تم کہاں رہے ہو، کھستا ہو، کھانا کھایا نہیں کھایا، چائے پیو گے نہیں پیو گے، کیا طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے، اب دروازے سے اندر وارد ہوتے ہی اپنے درد پیش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہو اسی طرح شوہر آتا ہے گھر کے اندر، بیوی کو نہیں پوچھتا کہ آج کیا گزرا تیرے اوپر، کیسے دن بسر کیا آپ نے، کیا مشکلات پیش آئیں، بچوں نے تنگ نہیں کیا، فلاں نہیں ہوا، آتے ہی اسے آ کر اپنی تھکاوٹ اس کو پیش کرنا شروع کر دے گا۔ یہی مسائل ہیں خودخواہی، یہی خود پرستی و عجب ہے جو گھروں کو آگ لگا دیتی ہے۔ ساس بہو دو خودخواہ انسان ہیں جو گھروں کے اندر یہ ازلی جنگ انہوں نے شروع کی، خود پرست انسان ہے، خودخواہی ہے یہ انسان کی۔ ایک استاد بزرگوار ہمارے وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان آسمانوں پہ کمن ڈال رہا ہے، مریخ و چاند تک پہنچ گیا ہے اور ذرے کے اندر، ایٹم کے اندر گھس گیا ہے انسان، چیر کے اور اب اس ذروں کے اندر بھی گھستا جا رہا ہے، لیکن ایک چیز کے سامنے سپر اس نے ڈال دیا، سپر انداز ہو گیا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے اس نے، اور وہ اپنا نفس و اپنی ذات کے سامنے، ستارے تسخیر کر لیے، سیارے تسخیر کر لیے، کہکشانے تسخیر کر لی، لیکن اپنا نفس تسخیر نہیں کر سکا، اپنا نفس تسخیر نہیں کر سکا۔ یہ اس قدر بڑا موزی چیز ہے یہ، کہ یہ انسان کے اوپر ابھی بھی سوار ہے۔ سب جھگڑے، فتنے، فساد مذہبی دنیا میں، وغیر مذہبی دنیا میں، سب اسی چیز کے، سیاست ہو یا مذہب ہو یا دین ہو، سب خودخواہی کے جھگڑے ہیں۔ کیوں ایک ہی مذہب کے ماننے والے گروہوں میں تقسیم ہیں؟ کیوں ایک ہی مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے کو قبول نہیں کرتے؟ کیوں دو عالم دین ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں؟ چونکہ علم حاصل کر لیا ہے، نفس پہ قابو نہیں پایا۔ یہ خودخواہی ہے، یہ خودخواہی۔ سب سے بڑی چیز جو تسخیر کرنی ہے انسان نے، چونکہ دین شروع یہاں سے کرواتا ہے انسان سے، اپنے آپ کو تسخیر کرو، پہلا کام اس کو کہا گیا جہاد اکبر ہے۔ اگر آپ بیرونی تمام، مثلا آج شیعہ تمام اپنے دشمنوں پہ غلبہ پا لیں، تمام دشمنوں پر، اندرونی و بیرونی دشمنوں پر، امریکہ پر بھی، اسرائیل پر بھی شیعہ غلبہ پا لیں، لیکن شیعہ اگر اپنے نفس پہ غلبہ نہ پائے، اس کو کوئی فتح حاصل نہیں، چونکہ بڑا دشمن ابھی بھی اس کے سامنے موجود ہے، نفس اس کے سامنے ابھی بھی موجود ہے۔ یہ خودخواہیاں ہیں جنہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا، خود پرستیاں ہیں، عجب ہے جس نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ یہ جہاد اکبر ہے۔ بعض جگہ کہتے ہیں جی مسلمین کے درمیان سنی شیعہ میں اتحاد ہو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہ، پہلے شیعوں میں آپس میں اتحاد ہو، مومنین میں اتحاد ہو، ان میں بھی پہلے علماء میں اتحاد ہو۔ وہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، سب سے پہلے علماء میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، پھر مومنین میں آپس میں اتحاد ہو، پھر تمام مسلمین میں آپس میں اتحاد ہو، یہی ہونا چاہیے، قانون یہی کہتا ہے، عقل یہی کہتی ہے۔ لیکن ان سے عرض کیا کہ شیعہ سنی میں اتحاد ممکن نظر آتا ہے، عملی نظر آتا ہے، لیکن ان مومنوں میں اور ان علماء میں اتحاد عملی نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اختلاف نظریاتی ہے، نظریے کا اختلاف ہے۔ ایک چیز کو وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، ایک چیز کو ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، بس وجہ معلوم ہے کہ اختلاف کہاں پر ہے۔ مثلا ہم امامت کے قائل ہیں، وہ خلافت کے قائل ہیں، اب اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو خلافت مبارک، ہمیں امامت مبارک، نہ خلافت آپ ہم پہ ٹھونسو، نہ امامت ہم آپ پہ ٹھونستے ہیں۔ لکم دینکم ولیا دین، تم خلافت پہ زندگی بسر کرو، ہم امامت پہ۔ آپ امامت کی توہین نہ کرو، ہم خلافت کی توہین نہیں کرتے۔ آپ ہمارے مقدسات کا احترام کرو، ہم آپ کے مقدسات کا احترام کرو۔ بات حل ہو سکتی ہے؟ جس طرح ساری دنیا میں شیعہ سنی آپس میں اسی طرح رہ رہے ہیں، سوائے پاکستان کے، باقی ساری دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں شیعہ سنی ہے اور ساری دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن کیوں آپس میں اتحاد نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آپس کا اتحاد نظریاتی نہیں ہے، آپس کا اتحاد اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ آپس کا اختلاف کیوں ہے؟ چونکہ میں بھی خودخواہ، میرے مقابلے میں جو ہے وہ بھی خودخواہ، میں اس کو تسخیر کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے تسخیر کرنا چاہتا ہے، میں اس پہ غلبہ پانا چاہتا ہوں، وہ مجھ پہ غلبہ پانا چاہتا ہے۔ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مسئلہ حل یہ ایسے ہوگا کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کرے، میں اپنے اوپر کنٹرول کروں، وہ خودخواہی سے نکلے، میں بھی خودخواہی سے نکلوں، اس کے اندر میری گنجائش پیدا ہو جائے، میرے اندر اس کی گنجائش پیدا ہو جائے، پھر انسان قریب ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو۔ لیکن جس کے اندر خودخواہی اتنی آ جائے، خود غرضی اتنی آ جائے، خود غرضی بڑی بیماری ہے عزیز من، بہت بڑی بیماری ہے، ساری زحمتیں انسان کی ڈبو دیتی ہے۔ کیوں؟ ہم بہت کچھ کر کے آخر میں جب اس پہ آ کے خودخواہی کا شکار ہوتے ہیں، مثلا بعض لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ مثلا انہی کی ہمت سے یہ مراکز قائم ہیں، آباد ہیں، مسجد انہوں نے آباد کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ہم تو آ جاتے ہیں، مثلا آپ نے مجھے بلایا میں آ گیا یہاں پر، لیکن کچھ لوگ ہیں جو صبح شام یہاں محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ وقت دینا بھی ایک بہت بڑا ایثار ہے کہ دین کی خاطر خدا کی راہ میں تھوڑا سا ٹائم دے دے، بعض ٹائم بھی نہیں دیتے، اتنے بخیل ہیں، اللہ کا مفت دیا ہوا ٹائم بھی خدا کی راہ میں نہیں دیتے۔ اب کچھ لوگ ہیں، یہ سارے ان کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ لیکن انہی کو زیادہ خطرہ بھی ہے. جب اتنی کوششیں کر کے ایک مرکز آباد کر دیا, اب اس کو بچائیں بھی کہیں خودخواہی کا شکار نہ ہو جائے, خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے. اس پر شکر خدا کریں کہ خدا نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا کی ہے, اور ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ یہ توفیق تم سے لے نہ لے, چونکہ خدا دیتا بھی ہے توفیق اور لے بھی لیتا ہے. یہ دعا ہے امام چہارم کی, امام سید ساجدین علیہ السلام کی. امام کا فرمانا ہے کہ اے پروردگار, اے الہی, جو کام تو نے مجھ سے لینا ہے وہ مجھ سے ہی لینا, میرا تبادلہ نہ کر دینا. یہ نہ ہو کہ جو کام تو نے مجھ سے لینا ہے وہ کسی اور سے لے لے. عزیزان, اگر یہ ہو جائے بڑے افسوس کی بات ہے, چونکہ اللہ نے اپنا کام لے تو لینا ہے, فرق کیا پڑے گا کہ میں محروم رہ جاؤں گا, نہ کہ اللہ کا کام رک جائے گا. خدا کسی سے لے لے گا اپنا کام, اللہ کے جنود زیادہ ہیں, اللہ کے بندے زیادہ ہیں, میں نہ صحیح 10 اور آ جائیں گے اللہ کا کام کر دیں گے, لیکن میں محروم رہ جاؤں گا. جب کوئی ہم سے نیکی ہوتی ہے, کوئی اچھا کام ہوتا ہے, اس پہ تکبر و غرور میں مبتلا نہ ہو. ایک شخص, ملا رومی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نماز تہجد پڑھنے والا, بڑا پابند کہ اس کی عمر بھر میں جب سے بالغ ہوا تھا نماز تہجد قضا نہیں ہوتی, نماز شب اس کی. ایک دن تھکا ہوا تھا, مصروف رہا, زیادہ دن بھر کام کرتا رہا, اس کو نماز تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی. شیطان آیا, اس نے آ کر اس کو جگایا کہ اٹھ, تیری نماز شب, نماز تہجد قضا ہونے والی ہے. اٹھا, اس نے شیطان کو پہچان لیا. شیطان کو دیکھ کر تعجب کیا کہ تو اور مجھے آ کر جگا رہا ہے نماز تہجد کے لیے. شیطان نے کہا کہ لو بھائی, یہ ان کے ساتھ نیکی کرو تو بھی گلا, بلائی کرو تو بھی گلا, اور برائی کرو تو بھی گلا. کہا برا کام کیا تجھے نماز تہجد کے لیے اٹھایا. اس نے کہا چونکہ شیطان نے اٹھایا ہے لہذا شک ضرور ہے اس کے اندر. جب شیطان بلائی کرے تو اس میں بھی انسان کو شک کرنا چاہیے کہ یہ بلائی کیوں کر رہا ہے, کس لیے, اس کیونکہ اس میں بھی شیطنت ضرور ہوتی ہے. شیطان کے ہر کام میں شیطنت ہے, ضرور شیطنت ہے. تو اس نے پوچھا کہ خوب, یہ تو تم نے اچھا کام کیا کہ مجھے جگا دیا نماز کے لیے, لیکن اس کے اندر جو شیطنت موجود ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بتاؤ شیطنت کیا ہے. اس نے کہا اب جب اصرار کرتے تو میں بتاتا ہوں تمہیں, شیطنت یہ ہے اس کے اندر کہ تم جب سے بالغ ہوئے ہو نماز تہجد کے پابند ہو, آج تک تمہاری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. اس احساس نے تمہیں غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا تھا, اور تم عام مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے یا بالکل ہی نہیں پڑھتے, تم ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور خود اس نماز کی وجہ سے غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے. آج تمہاری یہ نماز قضا ہونے والی تھی, یعنی آج تیرا غرور ٹوٹنے والا تھا, آج تیرا تکبر ٹوٹنے والا تھا, اور میں نہیں چاہتا تھا تو غرور سے باہر آ جائے. میں چاہتا تھا تو اسی طرح غرور میں مبتلا رہے, یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے خود پسندی کا شکار ہو جاتا, یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے غرور میں ڈوبا رہے تو, اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے, اور اتنی نمازیں پڑھ کے جب تو جہنم جائے گا غرور کی وجہ سے, اس دن مجھے بہت لطف آئے گا. چونکہ ایک طرف سے تو نے نماز کا بھی قضا نہیں کی, دوسری طرف سے تیرے اندر غرور ہے, اور متکبر و مغرور بہشت میں نہیں جا سکتا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہا اتنی محنت کے بعد جب تو جہنم جائے گا تو اس دن میری خوشی کا دن ہوگا. وہ ٹوٹ رہا تھا آج. عزیزان, جو لوگ جن کو اللہ نے توفیقات دی ہوئی ہیں, وہ توجہ رکھیں کہ ان توفیقات کو ضائع نہ کریں خود پسندی اور خود غرضی اور خود خائی کی وجہ سے, اور اپنے گھروں کو, اپنی خود خائی کو کنٹرول کرو تو آپ کے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جس کے ساتھ بھی آپ کا جھگڑا ہے, پہلے اپنا جائزہ لو کہ کہیں گے میری خود پسندی اور میری خود غرضی کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ میں خود خواہ ہوں. دوست کے ساتھ اختلاف ہے، رشتہ داروں میں عموماً اختلاف ہوتے ہیں، کس کے؟ خود غرضی، خود خواہی و خود پسندی، یہ آ جاتی ہے عموماً رشتہ داروں میں، آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے. اب توجہ کریں، امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرما رہے کہ تو جیسا بھی ہے، حضرت یہ نہیں فرما رہے تو جیسا بھی ہے بس تو آ جا، میں تیرا منتظر ہوں، ادھر تجھے پل پاس کرانا میرا کام ہے. نہ عزیز من، ایسا سمگلنگ کا کام امیر المومنین نہیں کرتے. امیر المومنین کو خدا نے کس لیے دیا، بھیجا اس لیے کہ اس پل سے پہلے پہلے ان کو نجات کا راستہ بتا دو، کہ جب پل پہ آئیں تو انہیں پتا چل جائے کہ ہم نجات یافتہ ہیں. یہی تو فرق ہوگا نا امامت علی میں و امامت غیر علی میں. امامت علی میں جو لوگ ہوں گے وہ اس دنیا سے اتنے آسودہ خاطر جائیں گے، اس آسودگی کے ساتھ جائیں گے، نہ انہیں قبر میں کوئی تکلیف ہوگی نہ آخرت میں کوئی تکلیف ہوگی. لیکن جنہوں امامت علی میسر نہیں آئی ان کے لیے مشکل ہے، چونکہ کوئی امام نہیں ہے ان کو رائے درست دکھانے والا. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ اس جملے پر توجہ کریں. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ گناہ، وہ سیئہ، وہ برائی جو تو نے کی ہو گئی، تجھ سے سرزد ہو گئی، لیکن یہ برائی کر کے تو پشیمان ہو گیا، تو نادم ہو گیا، توبہ کر لی، تو نے شرمندہ ہو گیا. یہ برائی اچھی ہے اس بلائی سے، اس عبادت سے، جس کے بعد تو غرور و تکبر و خود پسندی میں مبتلا ہو گیا. خدا و تعالیٰ کو ایک طبقہ جو بہت پسند ہے وہ توبہ کرنے والے، پشیمان ہونے والے. ظاہر غلطیاں کرنا انسان کے لیے ایک مجبوری بن چکی ہے، انسان کی غلطیاں کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات کر دیتا ہے، بعض اوقات تو عمدن کرتا ہے، نیت کر کے کرتا ہے، ارادہ کر کے کرتا ہے، استخارہ نکال کے غلطی کرتا ہے بعض اوقات، لیکن بعض اوقات نہ بچنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی ماحول ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، ارد گرد لوگ ایسے ہیں، نہ چاہتے ہوئے گناہ میں پڑ جاتا ہے. خب جب انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، اس کے بعد توبہ کرے. توبہ کرنے والے کو خدا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے اللہ. یعنی اس قدر خدا پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے کو کہ توبہ کرنے والے کی انتظار میں خود خدا بیٹھتا ہے. باقیوں کی انتظار میں استقبال کے لیے ملائکہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میرے عباد صالح، جب یہ آئیں تو ملائکہ ان کا استقبال کرو. جنت کے فرشتے خداوند تعالیٰ کے ملائکہ مومنین کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں فرشتے انسان کو. روایات میں ہیں کہ ہر ہر مومن کو فرشتے اسکورٹ کریں گے، ایسے طریقے سے لے کر جائیں گے، مرحبا کہیں گے، آفرین کہیں گے اس کو. لیکن توبہ کرنے والے کو خدا فرشتوں کے سپرد نہیں کرتا، خدا خود کہتا ہے میں ہوں تیرا منتظر بیٹھا ہوں. دیکھیں ہم گھروں کے اندر یہ نمونہ دیکھ سکتے ہیں صبح و شام. کچھ بچے ماں باپ کے فرمان بردار ہوتے ہیں، کچھ نافرمان ہوتے ہیں. نافرمان بچے عموماً قہر و غضب کا شکار ہوتے ہیں، گھروں سے نکل جاتے ہیں، روٹ جاتے ہیں، جو ماں باپ کا دل توڑ کے دور چلے جاتے ہیں. نہ بھائیوں کو ان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ رشتہ داروں کو ان کی پرواہ ہوتی ہے، سارے اپنے اپنے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کچھ اس نافرمان کو بھول جائے، ماں کبھی بھی نہیں بھولتی اس کو. ماں روز جب کھانا آتا ہے تو بولتی نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہوتا ہے پتہ نہیں وہ روٹھا ہوا اس کو کھانا ملا ہے یا نہیں ملا. میں نے کئی جگہ عرض کیا ہے کہ یہ بہت ہی نالائکی ہے کہ انسان ماں کو ناراض کر دے. ماں مظہر ربوبیت خدا ہے، مظہر ربوبیت خدا ہے. جن کی مائیں ہیں قدر جانو، خدا ان کو صحت و سلامتی دے. جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ماں باپ دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے خدا سے رحمت و مغفرت طلب کرو، قدر جانو ماں باپ کی. عزیز من، آپ دیکھو ماں باپ جب یہ روٹھا ہوا ہے، نافرمان ہے، خط نہیں لکھتا، فون نہیں کرتا، بات بھی نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی عید کا دن آتا ہے تو سب کو ماں اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے، خود ایک کمرے میں جا کے رونا شروع ہو جاتی ہے، اس نافرمان کو یاد کر کے روتی رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگا، آج عید کا دن ہے، کوئی خوشی میں ہوگا، کہیں کھانا ملا ہوگا، کہیں بھوکھا پڑا ہوگا، سردی سے بچنے کا کوئی انتظام ہوگا، نہیں ہوگا، سب صبح و شام اس کی فکر میں رہتی ہے، ایک لحظے کے لیے نہیں بھولتی. اور اگر وہ نافرمان باقی لوگ آتے ہیں گھروں کے اندر، بیٹیوں کو کہتی ہے، بیٹوں کو کہتی ہے کہ مہمانوں کا خیال رکھنا، لیکن یہ روٹھا ہوا جب واپس آتا ہے تو نہیں کہتی بہنوں کو کہ تمہارا بھائی آ رہا ہے، خود جاتی ہے دروازے پہ، اس کو لے کر آتی ہے، خود گلے لگاتی ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے یہ روٹھا ہوا ہے، اس کے لیے دوسروں کے اندر کوئی ہمدردی موجود نہیں ہے. لیکن وہ کیوں اتنا اس کے لیے تڑپتی ہے؟ اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری خوک کا حصہ ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، اسے میں نے نو ماہ اپنے وجود میں اپنا خون پلایا ہے، اپنا وجود پلایا ہے. عزیز من، خالق خدا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں خدا نے بنایا ہے، پھر بھی ماں کو اتنی پیار و محبت ہے، انسان کو بھی، انسان کے ساتھ بھی اللہ کو، چونکہ اللہ خالق ہے، مالک ہستی ہے، انسان ہے. یہ مالک ہستی جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا جاہل بندہ، نادان بندہ، خواہشات کی زد میں آ گیا، خواہشات کی اس بہکاوے میں آ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، کسی بھی وجہ سے روٹ گیا، نافرمانی کر دی، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب جب کہ پشیمان ہو گیا ہے، خود خدا در رحمت کھول کر منتظر ہے کہ یہ روٹھا ہوا تائب واپس آ جائے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن کی آیات کے اندر، فراوان آیات ہیں، کہ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے، یا جو تم اگر توبہ کر لو کیا کرو گے، یجد اللہ توابن رحیما، اس رحمت کے دامن کھولے ہوئے خدا کو پاؤ گے وہاں پر. یجد اللہ، تم پاؤ گے خدا کو، نہ کہ سنو گے نہیں، خود خدا کو پاؤ گے وہاں پر، تمہاری انتظار میں خدا بیٹھا ہوا ہے. عزیز من، اس قدر پسند ہے اللہ کو توبہ، اور وہ بھی جوانی ہے، جوانی کے اندر، جوانی کی توبہ خدا کو سب سے زیادہ پسند. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بعض ایسے ہیں عمر بھر حرام کھاتے رہتے ہیں، غلط کرتے رہتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ ایک دن ریٹائرڈ ہونا ہے، اس دن ساری توبہ کریں گے. نہ، یہ نہیں ہے پسندیدہ مطلب، یہ دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ، یہ توبہ بھی نہیں ہے، یہ چکر دینے والی بات ہے کہ جوانی میں ساری لذتیں اٹھا کے، سارے گناہ کر کے، جب گناہ کے قابل نہیں رہے تو توبہ کر لے انسان. نہ عزیز من، جوانی میں اگر انسان توبہ کر لے، اس بندے کو خدا بہت پسند کرتا ہے. روایات کے اندر ہے کہ وہ جوان، وہ شباب جو توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹتا ہے، اس سے زیادہ خدا کو کوئی اور پسند نہیں ہے. یہ جوان آ جائے توبہ کر کے بارگاہ خدا میں، آئے کیا کریں گے، خدا کو پائیں گے، یہ جوان خدا کو پا لیں گے. ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے خدا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے خدا، یہ جوان خدا کو خود پاتے ہیں، خود دامن خدا میں، دامن رحمت خدا میں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا فرمانا ہے کہ اس گناہ کے بعد جس میں تو توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، وہ گناہ بہتر ہے اس اطاعت سے جس کے بعد تو مغرور ہو جائے، جس کے پاس تیرے اندر عجب پیدا ہو جائے، خود پسندی پیدا ہو جائے. یہ بیماریاں ہیں جو لوگوں کو، مسلمانوں کو یا مومن کو لگ جاتی ہیں، اور یہ بیماریاں علاج کرنے والے خدا نے بنائے ہیں. امیر المومنین ان بیماریوں کے علاج کرنے والے طبیب ہیں. اگر سنیں ہم امیر المومنین کی، ہم سناتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں. اگر ان ممبروں سے پابندیاں اٹھا لی جائیں، پابندیاں اس وقت شیعوں کی طرف سے، باقی تو ابھی سوچ رہے ہیں پابندیاں لگانے کی، عزاداری پر شیعوں نے بہت پہلے سے لگائی ہوئی ہیں یہ پابندیاں. دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع ابھی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ان پر پابندی لگائی جائے، انہیں مجلسوں سے روکا جائے، انہیں جلوسوں سے روکا جائے، انہیں ماتم سے روکا جائے، انہیں فلاں آزاد سے روکا جائے. وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ خدا انشاءاللہ انہیں ناکام کرے گا. لیکن شیعوں نے بہت پہلے سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. کیا پابندیاں ہیں؟ پابندیاں یہ لگائی ہوئی ہیں کہ ممبر علی پر علی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ممبر حسین پر حسین کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ممبر رسول پر رسول کو بولنے کی اجازت نہیں، بلکہ کیا ہے، ممبر رسول پر نعت خوان بولے، رسول اللہ سنے، ممبر علی پر خطیب بولے، علی سنے، ممبر حسین پر ذاکر بولے، حسین سنے. نہ عزیز من، یہ ممبر اس لیے ہیں کہ ان پر علی بولے، علی نے یہ خطبے دیے، یہ خطبے زینت ممبر ہوں، یہ حکمتیں زینت ممبر ہوں. کیا فرق ہوگا؟ اگر امیر المومنین بولیں، اگر رسول اللہ بولیں، اگر سید الشہداء بولیں، ان ممبروں کے اوپر فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ سننے والوں میں کوئی بیمار نہیں رہے گا، سب کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، سب کی۔ اگر علی بولتے ان ممبروں کے اوپر، آج کوئی شیعہ خودخواہ نہ ہوتا، خودخواہ نہ ہو، مغرور نہ ہوتا، متکبر و خودبین و خود پسند نہ ہوتا، اور اگر خود پسندی نہ ہوتی تو اتنا اختلاف نہ ہوتا، اتنے جھگڑے نہ ہوتے، اتنے گروہ نہ ہوتے، اتنی حزبیں نہ ہوتی، اتنا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ ہوتا، اتنا ایک دوسرے کو کمزور نہ کرتے، اس وقت صورتحال کچھ اور ہو جاتی۔ بہت فرق ہے کہ جب مجھ جیسا ایک نادان بولے اور یہاں آ کر صاحب ممبر سلونی بولے آ کر، کتنا فرق ہے۔ میں جو بھی بولوں گا اپنے تئیں بہت اچھی عقیدت کا اظہار کروں گا، لیکن پھر کسی کا دل توڑ دوں گا، پھر کسی کو گمراہی کی راہ پر لے جاؤں گا۔ لیکن اگر امیر المومنین بولیں، تمام گمراہوں کو راہ نجات پر لے آئیں۔ بولنے دیں، یہ پابندیاں اٹھانی چاہیے ہمیں، یہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھا جائے ان ممبروں کے اوپر، نہج و بلاغہ بیان ہونی چاہیے ان ممبروں کے اوپر، خطبات سید الشہداء بیان ہونے چاہیے ان ممبروں کے اوپر، کہ یہی زینت ہے ان ممبروں کی، یہی شان ہے ان ممبروں کی۔ ورنہ خدا شاہد ہے، اس ممبر کے اوپر اگر معصوم کا کلام نہ پیش کیا جائے، ہم اپنے مغز سے، خیال سے جو گھڑ کے پیش کریں، وہ شان ممبر نہیں ہے، وہ توہین ممبر ہو جائے گی۔ شان ممبر یہ کہ یہاں پر امیر المومنین کا کلام پیش کیا جائے، سب بیماریاں دھل جاتی ہیں، سب مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو انشاءاللہ، مومنین آہستہ آہستہ خود سے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں، یہ پابندیاں اٹھائیں، یہ پابندیاں ختم کریں، تاکہ علماء کو بھی جرت ہو آ کر بیان کریں، قرآن و نہج البلاغہ بیان کریں۔ نہج البلاغہ مشکل کشا کے خطبوں کے مجموعہ ہے، اور یہ خطبے وہ نہیں ہیں جو علی علیہ السلام نے فیس لے کے اشرے پڑھے ہیں، نہ، یہ خطبے کون سے ہیں؟ یہ وہ خطبے ہیں جو ملت کی مشکل کشائی کے لیے دیے گئے ہیں۔ ہر خطبے کے اندر ہزار مشکلوں کا حل موجود ہے، ہر خطبے کے اندر، ہر جملے کے اندر آپ کی مشکلات کا حل موجود ہے۔ مشکل کشا کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا نہیں ہے جس سے بشر کی مشکل نہ حل ہوتی ہو، اور آج ہم سب سے زیادہ مشکل میں ہم لوگ ہیں پاکستان کے اندر۔ نہ جانے محفوظ، نہ مذہب محفوظ، نہ مراکز محفوظ، نہ ہم خود محفوظ۔ کہاں سے یہ رائے حل ان مشکلات کا ہوگا؟ ہم اگر رائے حل ان سے جا کر لیں جو جنہوں نے مشکلیں کھڑی کی ہیں، ہم یزید سے آ کر کہیں کہ مشکل اہل بیت حل کریں، ہم بنو امیہ سے کہیں ہماری مشکلات حل کریں، بنو عباس سے کہیں ہماری مشکلات حل کریں، ہم طاغوتوں سے کہیں کہ ائمہ کے پیروکاروں کی مشکلات حل کریں۔ آج غور کریں، ہم کیا مطالبے کرتے ہیں کہ پیروان امیر المومنین و ائمہ اطہار کی تابعیت کرنے والے اس ملک کے اندر، انہیں ان طاغوتوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان کے یہ مسائل حل کریں۔ وہ لوگ سوچتے تو ہوں گے کہ یہ علی کے ماننے والوں پہ کیا افتاد آ پڑی ہے، کہ ان کے پاس امام علی جیسے ہیں، امام حسین جیسے امام ہیں، لیکن یہ مشکلات حل کرنے کے لیے ہم سے، اور وہ ہم 60 سال سے مشکلات کا بھیک مانگ رہے ہیں ان سے، حل کرو۔ مشکلات بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم طاغوتوں کے در چھوڑ کے علی کے در پہ آ جائیں، ہم امیر المومنین کے در، جو امیر المومنین نے راستے بتائے ہیں، عملی راستے، ایمان لے کے آؤ علی کے اوپر، علی کی باتوں پر ایمان لے کر آؤ، علی کے خطبوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور خدا شاہد ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں، کہ آپ پڑھیں ان خطبوں کو، ان کے اندر ہر مشکل کا رائے حل موجود ہے، ہر مشکل کا رائے حل موجود ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کوئی مشکل اپنی سامنے رکھیں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، آپ کی مشکلات سے پہلے رائے حل مشکلات کا بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین جڑ سے مشکل کو پکڑ رہے ہیں، کیا کہ حل کروں. سب سے بڑی مشکل یہ خود پسندی ہے, خود خواہی ہے. اگر یہ مشکل, یہ گرا کسی کے اندر لگ گئی, اس کی نہ سیاسی مشکلات حل ہوں گی, نہ قومی مشکلات حل ہوں گی, نہ مذہبی مشکلات حل ہوں گی. خدا توفیق دے ہم سب کو, وہ پیروان امیر المومنین کو, کہ وہ حسرت امیر المومنین کی آج پوری ہو سکے. امیر المومنین کو حسرت کیا تھی؟ کمیل روایت نقل کرتے ہیں, کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین نے میرا ہاتھ تھاما. روایت میں بڑی تفصیل ہے کہا کہ اس طرح سے امیر المومنین نے اپنا پنجہ کھولا, انگلیاں, اور میرے پنجے میں پنجہ ڈالا, انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے مجھے پکڑ کے لے گئے مسجد کوفہ سے باہر قبرستان میں یا نخلستان میں, اور وہاں جا کر حضرت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری, سرد آہ بھری, اور پھر سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا, یا کمیل ان ہا ہونا لعلما جما. اے کمیل, اس سینے کے اندر علم کا ایک سمندر معجزہ ہے. خوب پھر کیا کریں, اس سمندر کو اب کیا مشکل ہے؟ حضرت فرماتے ہیں, لو وجدت له حملا, اے کاش اس علم کو لینے والا کوئی مل جاتا, اس علم کو کوئی اٹھانے والا مل جاتا. اب آج یہ حسرت ختم ہو جانی چاہیے, آج اتنے لوگ موجود ہونے چاہیے جو امیر المومنین کے اس علم کو اٹھا سکیں اور لے سکیں. آج دنیا تشنا ہے عزیز من, ہم نہ صرف اپنی مشکل, یہ 5 کروڑ شیعہ جو مشکل میں پھنس گئے ہیں اس وقت اور جن پہ اوپر اندھیری تاریکی رات چھا گئی ہے, انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں, کس کے پیچھے چلیں, اس تابوت کے پیچھے چلیں, اس تابوت کے پیچھے چلیں, اس کو ووٹ دیں, اس کو ووٹ دیں, سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ 5 کروڑ شیعہ اگر راہ امیر المومنین پہ چلیں, جس طرح دیکھیں امام خمینی نے راہ امیر المومنین و راہ سید الشہداء اپنایا, اپنی قوم کو نجات دی, ساری دنیا کے قوموں کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا. یہ کام یہاں ہو سکتا ہے کہ شیعہ یہ 5 کروڑ یہ اپنی مشکل بھی حل کر سکتا ہے, یہ پورے پاکستان کی مشکل بھی حل کر سکتا ہے, یہ اہل سنت کی مشکل بھی حل کر سکتا ہے, یہ باقی مذاہب کی مشکل بھی حل کر سکتا ہے. اتنا اعتماد اپنے امام پر اور امام کے خطبوں پہ پیدا کریں آپ عزیز من, ورنہ اگر یہ نہ ہوا تو مشکل بڑھ جائے گی ہماری. یہ نہ ہو کہ پھر وہی منظر آ جائے, وہ ہے کہ اتنے شیعہ کوفہ کے اندر, مدینہ کے اندر, مکہ کے اندر, یمن کے اندر, مصر کے اندر, بصرہ کے اندر, اور امام شیعہ کربلا میں 72 تن کے ساتھ تنہا اس مظلومیت کے عالم میں ہے. کبھی اس پہلو سے کربلا کا جائزہ لیا ہے کہ کیا 72 شیعہ تھے اس وقت فقط, 72 لاکھ شیعہ تھے, یہ کہاں تھے اس وقت؟ جب امام مدینے سے نکلے تو مدینے کے شیعہ مدینے میں ہی تھے, جب امام مکہ سے نکلے تو مکہ کے شیعہ مکہ میں ہی تھے, اور جب امام کوفہ کی طرف گئے کوفہ کے شیعہ کوفہ میں ہی تھے, بصرہ کے شیعہ بصرہ میں ہی تھے, اور شیعوں کا امام کربلا پہنچائے لیکن شیعہ نہیں پہنچا, نہیں پہنچا شیعہ. عزیز من, بہت بڑا دردناک پہلو ہے. ہو سکتا ہے کبھی شیعہ پیچھے رہ جائے اپنے امام سے, جب امام پہنچ جائے اس میدان میں اور شیعہ نہ پہنچ سکے, اس سے بڑی ندامت اور کس پر ہوگی؟ کوفہ والوں نے بعد میں 4000 کا لشکر تشکیل دیا, اس کا نام رکھا لشکر توابین, توبہ کرنے والے. یہ کون لوگ تھے جو امام کے ساتھ آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے. سلیمان ابن سرد جو بڑا شیعہ, بڑا معروف شیعہ کوفے کا تھا, اس نے یہ فوج بنائی, لشکر بنایا, توبہ کی, نمازیں پڑھی انہوں نے, اپنے خون سے عہد کیا, اپنے خون نکال کر ہاتھوں سے انہوں نے عہد کیا, خنجروں سے ہاتھ کاٹے اور عہد کیا کہ ہم اس راہ میں مر جائیں گے, اور مر گئے. آخر کار 4000 تواب توبہ کرنے والے مر گئے, لیکن ان میں سے 4 بھی امام کی مدد کے لیے نہیں آئے. سید الشہداء نے ہر جگہ قاصد بھیجے, پیغام بھیجا, بصرہ بھی قاصد بھیجا, کوفہ میں بھی قاصد بھیجا, ہر جگہ پر اپنا سفیر بھیجا, کہیں سے بھی کوئی نہیں آیا سوائے چند افراد کے. وہ جو کوفہ سے آئے, ایک مسلم ابن اوسجا آئے اور ایک حبیب ابن مظاہر آئے, باقی وہیں بیٹھے رہے, مدینہ سے نہیں آئے, بیٹھے رہے مدینہ کے اندر, بصرہ سے نہیں آئے یہ لوگ. یہ بہت عبرت کا مقام ہے عزیزان, اور وہ جو آئے وہ بہت باوفا تھے, سید الشہداء نے ان کے بارے میں فرمایا یہ اتنے با وفا ہیں نہ میرے بابا کو ایسے ملے نہ میرے نانا کو ایسے ملے. اس قدر عظیم اصحاب تھے امام علیہ السلام کے, انصار حسین علیہ السلام. شب عاشور جب امام علیہ السلام وصیتیں فرما رہے تھے, جناب سید ساجدین کو بی بی سن رہی تھی, ان وصیتوں کے اثنا میں بول کے کہتی ہیں بھیا کیا کل آخری دن آ جائے گا, کل ہم جدا ہو جائیں گے. امام فرماتے ہیں ہاں بہنا کل آخری دن ہے, کل جدائی کا دن آ جائے گا. اس وقت بی بی فرماتی ہیں بھیا یہ انصار یہ اصحاب جو ابھی آج رات موجود ہیں آیا کل دن بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, کہیں ایسے تو نہیں کہ یہ بھی ہمیں چھوڑ جائیں ہم تنہا رہ جائیں. باہر پہرے پہ بیٹھا انصاری سن رہا تھا, دوڑا ہوا روتا ہوا جاتا ہے حبیب ابن مظاہر کے پاس. حبیب غضب ہو گیا, زہرا کی بیٹی کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں. جناب حبیب نے تمام اصحاب کو انصار کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا اور مولا سے چاہا کہ تھوڑی دیر تشریف لائیے اس خیمے کے اندر. جب مولا تشریف لے آئے عرض کرنے لگے مولا ہم نے سنا ہے بی بی کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں, اس حالت میں اس رات کو ہم صبح تک نہیں پہنچانا چاہتے, ہم اس وقت ہی اپنی وفا کا ثبوت دینا چاہتے ہیں. مولا اسی لحظے اذن جہاد صادر فرمائیے, یہ جانیں آپ کی راہ میں نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت امام نے یہ جملہ فرمایا مرحبا وہ اصحاب جو نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے نہ بھیا کو ملے. عزاداران پھر وہ صبح آ گئی, جدائی کی صبح, وہ عاشور کا دن آ گیا. ایک ایک کر کے سب جدا جدا ہوتے گئے, جدائیاں ہوتی گئیں اور آخری جدائی کا لمحہ جب آیا سید الشہداء جب بالکل تنہا رہ گئے, جناب زینب اولیاء کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا بہنا جو میں نے پرانا لباس مدینہ میں دیا تھا وہ مجھے نکال کے دے دے. بی بی فرماتی ہیں بھیا یہ تو علامت تھی وقت جدائی و لہجہ جدائی کی, وہ لہجہ آ پہنچا ہے. امام نے فرمایا ہاں بہنا وہ لہجہ آ پہنچا. بی بی روتے ہوئے وہ لباس نکال کے بہن بھیا کو دیتی ہے. امام نے جگہ جگہ سے لباس کو پھاڑنا شروع کر دیا, پرانے لباس کو پھاڑنا شروع کر دیا. بی بی پوچھتی ہے بھیا یہ تو پہلے ہی پرانا لباس ہے, نامرغوب لباس ہے, اس کو پھاڑنے کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا بڑے کمینے دشمن سے پالا پڑا, بہت ذلیل دشمن ہے جس سے ہماری جنگ ہو رہی ہے, مجھے یقین ہے مجھے شہید کر کے میری لاش کو لوٹ لیں گے, میری لاش کو لوٹنے آ جائیں گے, ہر چیز لوٹ کے لے جائیں گے, میرا لباس بھی لوٹ لیں گے. میں اس لیے نیچے یہ پھٹا پرانا لباس پہن رہا ہوں تاکہ اس کو پھٹا ہوا اور پرانا سمجھ کر چھوڑ جائے. میں پسند نہیں کرتا پس شہادت میرا تن اور یاد ہو جائے, میں پسند نہیں کرتا پس شہادت میرا تن اور یاد ہو جائے. سید الشہداء نے لباس پہن لیا, لباس پہن کر اوپر معمولی لباس پہنا, اوپر جنگی لباس پہنا اور پھر فرمایا بہنا تمام بیویوں کو اکٹھا کرو, آخری ودا کا وقت آ گیا ہے, جدائی کا وقت آ گیا ہے. بیویاں اکٹھی ہو جاتی ہیں, اس خیمے میں آ کر حلقہ بنا کر حسین علیہ السلام کے گرد آ کر بڑھ بڑھ کے حسین علیہ السلام کے کوئی ہاتھوں پہ بوسہ دیتی ہیں, کوئی حسین کے بازوؤں پہ بوسہ دیتی ہے, ایک بیوی ٹانگوں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے, فریاد کرتی ہے بابا صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا, بابا آپ چلے جائیں گے لوٹ کر نہیں آئیں گے, بابا میں یتیم ہو جاؤں گی. سید الشہداء بیویوں سے رخصت ہو کر آتے ہیں, آ کر ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے سید الشہداء ذوالجلال پر سوار ہونے آئے، کوئی سوار کرنے والا نہیں، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ علی اکبر نظر آتے ہیں، نہ ہاشمی جوان نظر آتے ہیں، نہ انصار نظر آتے ہیں، سید الشہداء تنہا گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں میدان کی طرف، لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، آگے نہیں چلتا۔ امام فرماتے ہیں تو بڑا با وفا حیوان ہے، تو صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا اٹھا کے مقتل سے لا رہا ہے، میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، میں جانتا ہوں تو بھوکا ہو گیا ہے، میں جانتا ہوں تو پیاسا ہو گیا ہے، بس آخری دفعہ حسین کو مقتل میں لے جا، اس دفعہ واپس نہیں آؤں گا، اس دفعہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، تیری زحمت ختم ہونے والی ہے۔ لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے جو گھوڑے کی نگاہوں کی طرف دیکھا، مسلسل زمین پہ دیکھ رہا ہے، امام کی جو نگاہیں زمین پہ پڑتی ہیں پھر امام سے زین چھوٹ جاتی ہے، حسین زین سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ وہ کیا منظر تھا آزاد ہر ہو، وہ کون سا منظر تھا؟ وہ بڑا قیامت کا منظر تھا، وہ کوئی باپ ہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی بیٹی سے جدا ہو رہا ہے، یا وہ بیٹی سمجھ سکتی ہے جو باپ کو رخصت کر رہی ہو؟ امام تشریف لائے، کیا منظر دیکھا، چھوٹی بیٹی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جانا، میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا پیاسا ہے، اگر لے کر گئی تو پہلے فرات میں پانی پلا لینا۔ اور بی بی کیا فرماتی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا خستہ ہے، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا، جب میرے بابا کے اترنے کا وقت آج ہے کسی نرم زمین پہ اتار دینا، میرے بابا کو بکروں میں نہ اتارنا، میرے بابا کو سنگریزوں میں نہ اتارنا، کسی نرم زمین پہ اتار دینا۔ امام نے جب بی بی کے یہ بہن سنی، بی بی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے اٹھایا، گلے لگایا، ماتھا چوم کے کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی اتنی دکھیا بہن نہ کر، اگر تو اس طرح روتی رہی تیرا بابا مقتل نہیں جا سکے گا، ماں زہرا منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں، نانا محمد منتظر ہیں، اے بی بی تو اگر روتی رہی حسین کبھی مقتل نہیں جا سکیں گے۔ اے بی بی یہاں نہ رو، تجھے رونا ہے بازاروں میں رونا ہے، تجھے درباروں میں رونا ہے، تجھے شام میں ویرانوں میں رونا ہے، میری بیٹی یہاں نہ رو۔ سید الشہداء نے بچی کو پھوپھی کے حوالے کیا اور فرمایا، بہنا میری بیٹی کا خیال رکھنا، آج پہلی رات ہوگی میری بیٹی کو میرا سینہ نہیں ملے گا، جب سونے کا وقت آ جائے اپنے سینے میں سلا لینا، شاید سو جائے، شاید سو جائے۔ حسین علیہ السلام نے بچی کو پھوپھی کے حوالے کیا اور خود دوبارہ ذوالجلال پر بیٹھ کر، جب امام علیہ السلام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چند قدم مقتل میں حسین بڑھتے ہیں آگے، جناب زینب اولیاء خیمے سے باہر آ جاتی ہیں، جب امام نے دیکھا بہن خیمے سے باہر آ گئی، واپس پلٹ کر کیا فرمایا، خبردار بہنا جب تک حسین زندہ ہے کوئی بیوی خیمے سے باہر نہ آئے، کوئی بیوی خیمے سے باہر نہ آئے۔ بیوی پلٹ کے چلی جاتی ہے، در خیمہ میں ستون خیمہ تھام کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ادھر حسین علیہ السلام نے آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلانا شروع کیا، جب گھوڑے نے مقتل کی طرف بڑھنا شروع کیا تو بی بی فریاد کر کے فرماتی ہے، محلن محلا یا ابن زہرا، او فاطمہ کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ جائیو، ذرا منہ مڑ کے ہمیں اپنی حسین صورت دکھاتے دو، او میرا مولا یہ جدائی کا وقت ہے، یہ لحظہ جدائی کا ہے، اب بہن جدا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا خداوند بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلا سے محفوظ فرما، خداوند بحق محمد و آل محمد جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، پروردگار امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گرد دی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی میں کوئٹہ و دیگر مقامات پر، و زائرین جو مشرف بزیارت ہیں حرم حسینی میں، پروردگارا ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، خداوندہ دشمنان آزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، بالخصوص شہداء، شہداء ایام عزا ثانیہ کوئٹہ، و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔